یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 831.
9th of March 1984, 6, وائز ان چیف جماعت خانہ آف کیلگری. علی مدد، جی ایک بیس ہزار چھ سو دم دن میں گھٹتا ہے، ایک بیس ہزار چھ سو دم دن میں گھٹتا ہے، اٹھ پہر میں بن جا رہا، تو کیا کماتا ہے، اٹھ جاگ من میرا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ رہا ہوں. ہمارے گنان بھی کسی عجیب ہیں، حکمت سے علم سے بھرے ہوئے ہیں. ہر قدم قدم کے اوپر ہمیں گنانوں میں سے زوربنی ملتی ہے، ہر سانس کس طرح لی جائے اس کا علم ملتا ہے. من کو جاگرت کرنے کے لیے کئی کئی طریقوں سے ہمیں پیروں نے فرمان فرمائے، اٹھ جاگ من میرا. تو وچار کر کے ہر روز تیرے 21,600 ہم سانس لیتے ہیں، اتنے روز سانس لیتے ہیں، اس میں کتنے سانس ہیں کہ جو ویسٹ ہوتے ہیں، اور کتنے سانس ہیں کہ جو لکھے لگتے ہیں. ایک اورجنل میں پیر فرماتے ہیں کہ جو دم جاوے شاہ کے نام بنا، سو جانو ہے مردہ. جس دم میں مولا کی یاد نہیں، اس دم کو سمجھو کہ وہ لاسٹ ہو گیا. اگر ہم یہ خیال کریں کہ جو عام صوفی خیال کرتے ہیں کہ ہر وقت 24 ہم تسبیحاں نکالتے رہیں اور دعائیں پڑھتے رہیں، گنن کا یہ مطلب نہیں ہے. خدا نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی ججمنٹ کے اوپر فیصلہ ہوا، ماں باپ سلیکٹ ہوئے، ان کے گھر میں ہم نے جنم لیا. یہ خدا سلیکٹ کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرمایا کہ میاں بیوی کا جوڑا خدا بناتا ہے. کئی جوڑے سکھی ہیں، کئی جوڑے دکھی ہیں، کئی ساری زندگی نکال لیتے ہیں، کوئی 2-4 کے اندر ہی چھوٹا چھڑا لے لیتے ہیں. یہ سب خدا کی حکمتیں ہیں. ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خدا جو ہے وہ ظالم نہیں، خدا ٹارچر نہیں کرتا، خدا انجسٹس نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ بھی انیائے نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ بدی نہیں کرتا. یہ سمجھ لینا چاہیے. تو پھر جو کچھ بھی دکھ آتے ہیں وہ ہمارے خود کے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اعمال، ہماری روزی، ہمارا کھانا، ہمارا کپڑا، ہمارے رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ملنا گلنا ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، کٹمب قبیلہ ہے، یار دوست ہے، یہ سب چیزیں قدرت کنٹرول کرتی ہے. شاید کرسچن لوگ اس قسم کا فیتھ نہیں رکھتے، لیکن اسلام کے اندر یہ فیتھ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے جو ہم اسماعیلیوں نے ایڈاپٹ کیا ہے. یہ سمجھ ہم کو اپنے گنانوں میں فرمانوں میں سے ملتی ہے. یہی پیور اسلام ہے کہ ہمارے تمام اعمال جتنے ہیں ہم خود اس کے جوخم دار ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر دکھ میں تمہارا ہاتھ ہے، تم رسپانسیبل ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمیں دکھ دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس نے مجھے دکھ دیا، ہم اپنے دل کے اندر کینہ یا حسد کی گانٹھ باندھ لیتے ہیں. ہم اپنے من میں اس آدمی کو ہیٹ کرتے ہیں، اس نے مجھے دکھ دیا، لیکن مذہب کہتا ہے اس نے تمہیں دکھ نہیں دیا، وہ تو صرف ایک سورس بنا ہے دکھ کی، دکھ تو تمہارے خود کے اعمال کی وجہ سے ملا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو یوز کیا ہے تم کو دکھ دینے کے لیے، تو خدا نے کیوں دکھ دیا تمہیں؟ تم نے کوئی بھول کی؟ پنشمنٹ کے ہزاروں طریقے ہیں خدا کے پاس، کسی کی روزی رزق بند کر دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کی اولاد خراب ہوتی ہے، کسی کے مات پتا خراب ہوتے ہیں، یہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور دکھ ہیں ہمارے خود کے اعمال ہیں، خدا کسی کو دکھی نہیں کرتا۔ 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے، 8 پہر میں، 24.5 گھنٹے کے 8 پہر ہیں۔ اے بنزارا، بنزارا کہتے ہیں گھوم پھر کے فیری کرنے والے کو، جس کو ہاکر کہتے ہیں، مال اپنے کندھے پہ لاد کے یا ایک چھوٹی سی ہاتھ گاڑی لے کے وہ گھر گھر جا کے مال بیچے، اس کو ونزارا کہتے ہیں۔ تو تم اس دنیا کے اندر گھوم پھر رہے ہو، تم اس دنیا کے اندر بیپار کرنے آئے ہو، پھر فرماتے ہیں تم مجھے بتاؤ تم نے کتنا بیپار کیا، کتنی کمانی کی؟ 21,600 دم دیے خدا نے تمہیں، اس میں سے کتنے نیک اعمال میں گئے، کتنے بدیوں کے اندر گئے؟ میں نے آپ کو عرض کی، ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم تسبیح لے کے 24 گھنٹے خدا کی عبادت ہی کرتے رہیں، کیونکہ جو عبادت کا جو کام ہے وہ بہت واسط ہے، عبادت کا مطلب بہت بڑا ہے۔ عبادت کا جو لفظ نکلا عبد سے نکلا، عبد کہتے ہیں غلام کو، جو آدمی غلامی کرے اپنے سیٹھ کی، غلامی کرے اور اس کا اجر نہ مانگے، اس کو غلام کہتے ہیں۔ نوکر اس کو کہتے ہیں کہ جو کام کرے اور پگار لے لے۔ ہم اپنی وعظوں میں، گنان و فرمانوں میں ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ ہم حضرت امام کی غلامی کرتے ہیں، یہ غلامی کا مطلب وہ سلیوری نہیں کہ جو دنیا کے اندر چلی، یہاں غلامی سے عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن پھر ہم اس کی قیمت نہیں مانگتے۔ اب وہ چیز کہ آپ نے خدا نہ کرے کوئی دکھ تکلیف آیا اور ایک تسبیح نکالی اور پھر دعا مانگی، یا مولا اپنے اس نام کی خاطر، علی کا نام، محمد کا نام، عرشا کا نام، کچھ بھی لیا، یا رحمان یا رحیم، یہ تسبیح نکال کے پکار کر کے ہم مانگتے ہیں۔ یہ مانگنا اور چیز ہے، مانگو، اور اس مانگنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے دکھوں میں مجھ کو یاد کرو، اپنے دکھوں کے اندر میری مدد مانگو، میں مدد دوں گا۔ یہ چیز بھی ہمارے مذہب کے اندر عبادت میں شامل ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کہ ہم خدا تعالی کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ جس میں ہماری شکر گزاری ہو لیکن ہم کچھ مانگے نہیں، جیسے کہ بیت الخیال کی عبادت، صبح کی عبادت ہے، وہ محض اس لیے ہے کہ یا مولا تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرے سے بہت دور ہو گیا، اب میں واپس تیرے نزدیک آ جاؤں، میں تیرے اندر شامل ہو جاؤں۔ یہ اچھا ہے، دعا نہیں، یہ ایک وش ہے، پریئر نہیں۔ جیسے کہ ہم مشکل آسان کی تسبیح نکال کے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، آج ستاڑے کی تسبیح نکلی، بھائی ستاڑے کی بخشانی، مولا اس کی مشکل دور کرے، ہماری دعا ہے، ساری جماعت میں دعا مانگی۔ یہ ہم نے سودا کیا، تسبیح کے پیسے دیے اور مولا کو کہا کہ جماعت کی توفیل پھر یہ پیسہ دے، میرے یہ پیسے کی تسبیح قبول کر کے میری یہ مشکل دور کر دے، یہ سودا گری ہو گئی۔ بیت الخیال کی عبادت میں سودا گری نہیں ہے، اس میں کوئی بھی بارگین نہیں، بارٹر نہیں، مذہب کو بارٹر نہیں بنانا، لیکن مذہب کے اندر یہ ہمیں رضا ہے کہ ہم اپنے مولا کے پاس عاجزی کریں، جس کو ہم دعا کہتے ہیں، اے مولا میرا یہ کام کر دے، دم مار کے ہم مولا کو نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، دو دل مل جاتے ہیں، اس کے اوپر آدھار ہو جاتا ہے کہ تیرے بغیر اب میرا کوئی نہیں، تو وہاں ایک قسم کا حق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے پیسے کدھر سے آتے ہیں، اس کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ باپ کو کتنی تکلیف اور محنت کرنی پڑتی ہے، وہ تو کہتا ہے ابا میرے کو یہ چیز چاہیے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ میرے کو یہ چیز چاہیے، بچے اور باپ کے درمیان جو سبند ہے، یہ سوداگری نہیں، یہ سبند اور محبت کی بات ہے۔ مولانا حضرت امام نوے نوے گادی کے اوپر بیٹھے، سب ممباسا گئے 1958 کی بات ہے۔ مولا نے اپنی اسکول کی وزٹ کی، وزٹ بہت لمبی ہو گئی، ماں باپ ہر چیز کو بہت باریک نظر سے دیکھتے رہے، بہت بڑا ٹائم نکل گیا۔ آخر پھر حضرت امام جمی وزیر کے ساتھ، جمی راؤ جی وزیر جو تھے وہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے اپنے، باہر نکلے، اور بھی دوسرے عملدار آفیسرز تھے، ماں باپ باہر آئے، موٹر کے نزدیک بڑا میدان تھا، وہاں جو نرسری کے بچے تھے ان کی لائنیں شروع کر دی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام باہر آئے، اور آپ کو پتا نا کہ نرسری کے بچوں کے اندر جب فالن ہوتا ہے تو سب سے ٹھنگنے بچے آگے ہوتے ہیں، لمبے بچے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک بالکل چھوٹا سا 4-1 برس کا لڑکا آگے کھڑا تھا، جو پہلی ہی لائن میں تھا۔ مولانا حضرت امام باتیں کرتے کرتے باہر آئے، کسی کیپٹن نے دروازہ کھول کے تیار رکھا، ماں باپ جمی جی سے بات کرتے تھے، پھرتے رہے، کبھی ادھر جاوے کبھی ادھر جاوے۔ ابھی ہوتے ہوتے حضرت امام آہستہ آہستہ وہ جو بچہ کھڑا تھا اس کے بہت نزدیک آ گئے۔ ادھر ادھر اس لڑکے نے دیکھا، سب تو حضرت امام ہی کو دیکھ رہے تھے، اس کو موقع اچھا ملا۔ دیکھو میں آپ کو محبت اور ڈیمانڈ کی بات کہتا ہوں، صاحب کی پتلون کو پیچھے سے اس نے ایسا کھینچا، ماں باپ ذرا چمک کے اس کی ایسا دیکھا کہ میری پتلون کھینچنے والا کون۔ ماں باپ نے جیسے ہی ایسا دیکھا تو جو وہ ٹیچر تھی وہ جلدی سے بھاگ کے نزدیک آ گئی، بچے کو ہٹایا، حضرت امام کا چھوڑ دو اس کو۔ ماں باپ اس کی طرف دیکھے، ہنسے، صاحب تھوڑا جھکے، اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھرایا، وہ صاحب کو کہتا ہے آر یو مولا باپا؟ مولا فرمایا یس آم مولا باپا۔ صاحب کو انٹرسٹ آ گیا، شور یو آر مولا باپا؟ خطرے کی یس۔ حضرت امام حسن مسکرانے لگے، یس آم مولا باپا، مائی ممی سیز مولا باپا گیوز ایوری تھنگ۔ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، لیکن اس کے اندر کتنی بڑی اچھی سمجھنے کی ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے۔ مائی ممی سیز مولا باپا گیوز ایوری تھنگ، یو گیو ایوری تھنگ؟ حضرت امام فرمایا یس آئی گیو ایوری تھنگ، وٹ یو وانٹ؟ آئی وانٹ گریپس۔ بچے کی اوقات کتنی، یا چاکلیٹ مانگتا ہے، یا ایپل مانگتا ہے، گریپ مانگتا ہے، اس نے اپنی لیول جتنی ہی بات کرنی تھی نا۔ مولانا حضر امام اتنے خوش ہوئے، اس کو بہت پیار کیا، جمی کو بولا دیکھ آج ہی اس کو گریپ پہنچا دے، نہیں تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس کو گریپ مل گئے۔ ابھی اس انسیڈنٹ میں سے کیا سیکھنا ہے؟ اس نے اپنے آپ کا سارا وشواس اس کے اوپر رکھا کہ یہ وہ ہے کہ جو سب کچھ دیتا ہے۔ دو دفعہ اس نے یہ بات پوچھی، آر یو مولا باپا؟ کہتے ہاں۔ شور یو آر مولا باپا؟ شور آر مولا باپا۔ پھر اس نے یہ شور کرنے کے بعد پھر کہا کہ میری ممی نے کہا کہ تم سب کچھ دینے والا ہے، یہ چیز مجھے کہنی ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں کے دل میں یہ چیز ڈالو، ایمان مال باپ ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں خیال کرنا کہ بچہ بڑا ہو کے خود سیکھ جائے گا، چھوٹی عمر میں۔ ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے وہ دنیا کے اور مذہبوں سے جدا ہے، ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں، ہمارے طریقے جیسا کوئی طریقہ نہیں، ہماری بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو دوسرے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بہت دفعہ، صرف آج پرسوں کل کی بات نہیں، آج سینکڑوں سال سے، سینکڑوں سال سے، صرف رسول اللہ کے زمانے سے لوں تو دینداروں 1400 سال سے لوگ ہم کو سمجھ نہیں سکے۔ ایک بہت بڑا عالم سنیوں کے اندر ہوا، اس کا نام تھا امام غزالی، اس کو کہتے ہیں سنی لوگ، اس کو امام کا درجہ دیا انہوں نے۔ لیکن یاد رکھو، سنیوں کے اندر جو امام کی لیول ہے اور شیعوں کے اندر جو امام کی لیول ہے اور اسماعیلیوں کے اندر جو امام کی لیول ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ شیعوں کے اندر امام اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی آل میں سے ہے، حضرت علی کی اولاد میں سے ہے، اور اس کو مذہب ہی حق ہے کہ جتنا نبی کو ہے، وہ علی نبی کو برابر سمجھ لیتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے اندر امام جو ہے وہ خدا کا خود نور ہے۔ سنیوں کے اندر امام اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم ہوئے اپنے زمانے کا، علم والا جو ہوئے، اس کو وہ امام کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے یہ خمینی کو جو مجتہد ہے، شیعوں نے امام کا نام صرف اس کے لیے رکھا جو آل رسول ہیں، ان کو امام کہتے ہیں، لیکن جو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں تو شیعہ لوگ اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد کہتے ہیں کہ جو اجتہاد کرے، یعنی علم کے اندر اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے فیصلہ کرے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ تو یہ آیت اللہ خمینی ہے، آیت اللہ اس کا نام نہیں، آیت اللہ اس کا ٹائٹل دیا ہے، اللہ کا پروف۔ اس کو وہ لوگ امام نہیں مانتے مگر اس کو مجتہد کہتے ہیں، آیت اللہ کا درجہ ہے اس کا۔ لیکن سنیوں کے اندر جو سب سے بڑا اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے، اس کو امام کا درجہ دیتے ہیں۔ آج کی دنیا کے اندر ایسا ایک بھی سنیوں میں امام نہیں، لیکن یہ تمام سنی مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، میجورٹی دنیا کے اندر سنیوں کی ہے، ان میں چار فرقے ہیں۔ ایک ہے جو امام شافعی کو مانتا ہے، ان کو شافعیہ کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو امام حنبل کو مانتا ہے، ان کو حنبلی کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے، ان کو حنفی کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو امام مالک کو امام مانتے ہیں، ان کو مالکی کہتے ہیں۔ تو غزالی اپنے زمانے کا امام تھا۔ امام غزالی نے دل کے اندر سوچا کہ اسلام میں اتنے فرقے کیوں ہوئے، اور اس میں خاص طور پہ اسماعیلی فرقہ اس کی نظر کے اندر آیا۔ ہسٹری میں ہے کہ امام غزالی اسماعیلی بنا، اس کے اسماعیلی بننے سے پہلے وہ شیعوں میں گیا، صوفیوں میں گیا، بہت جگہ گھوما پھرا، اور پھر وہ اسماعیلی بنا۔ یہ جاننے کے لیے کہ بھلا اور مسلمانوں اور اسماعیلیوں کے اندر فرق کیا ہے، جب وہ اسماعیلی بنا تو جو چیز وہ چاہتا اور ڈھونڈتا تھا وہ اس کو ملی۔ اس کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس میں ہمیں یہ اشارے ملتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا کوئی کاروبار تو تھا نہیں، روزی رزق کھانے کے لیے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، عباسی خلافت جو تھی، وہ اس کو پیسے دیتے تھے، وظیفہ دیتے تھے، یعنی اس کو ایک قسم کی بخشش دیتے تھے، پینشن دیتے تھے۔ اب اگر وہ جو اسماعیلی بن جائے تو عباسی خلافت تو اسماعیلیوں کی سخت دشمن تھی، तो जब वो इस्माइली बना और ये बात बाहर निकली तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, उन लोगों ने एक किस्म का कैंपेन शुरू किया। इसने जल्दी से ये देख के मैं दुनियावी तरीके में बर्बाद हो जाऊंगा, वापस वलन बदल डाली। मगर इस्माइलियों में आया जरूर और इस्माइलियों के लिए उसने बहुत अच्छे शब्द लिखे। मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि हमारा जो तरीका है वो दुनिया के तमाम मजहबों से जुदा है। हमको तरीके के ऊपर अमल करने के लिए दूसरों की मोहताजी करनी नहीं पड़ती, हमें जरूरत भी नहीं है। 1400 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह से चले आए हैं। हमें डर किस बात का? कारण कि हमारे अंदर इस वक्त गए लगभग 10-11 बरस हुए जब से ये हमारी इस्माइली इंस्टीट्यूट पैदा हुई, तब से हमारे मजहब के अंदर, हमारी जमात के अंदर कुछ कोमोशन आ गई। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि हम तमाम दुनिया के मुसलमानों के साथ मिल जाएं, हम जुदा क्यों रहे। और हजरत इमाम के वो रिसेंट फरमान के जिसके अंदर फरमान किया कि तुम ब्रिजिस बनाओ, तो हमारे लोग ये ले बैठे, ब्रिजिस बनाने का ये मतलब ले बैठे कि तुम सुनियों के साथ मिल जाओ। तो वो तो कहते हैं पहले सबसे आगा खान को छोड़ दो, वो तो ये कहते हैं। मैं अभी अभी गए महीने ही फरवरी के अंदर स्टेट्स में गया। मैं जगह का नाम नहीं देता, एक गांव में गया तो मुझको मुखी कमड़िया ने कहा, मिशनरी साहब यहां एक बड़ी तकलीफ है। क्या है? कि दो सुन्नी मौलवी इस्माइलियों की घरों घर जाते हैं, दुकानों दुकानों पे जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये छोड़ो आगा खान को, और ऐसी बहुत सी बातें करते हैं। तो उनको फिर मुझे जो कुछ कहना था मैंने दो वाजें की, और उन वाजों के अंदर इस्लाम के अंदर इस्माइली मजहब की क्या हकीकत और स्टेटस है मैंने उनको बताया। मैं बोला तुम इस बात की कोई परवाह मत करो। ये सिलसिला कुछ वर्षों से जारी है, पाकिस्तान में बहुत है, हिंदुस्तान में है, अफ्रीका में कोई खास नहीं, लेकिन कैनेडियन और अमेरिकन जमातों के अंदर ये आग चल रही है। मुझे आज इस बात का मौका मिला है कि मैं इस बात का जिक्र यहां करूं, लेकिन कैलगरी की ईमानी मजबूत जमात के सामने मुझे ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कल ही कहा फ्रैंकलिन के जमात खाने के अंदर के दुनिया के अंदर ईमानी तौर पे जो बड़ी मजबूत जमातें हैं उसमें एक कैलगरी की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी यहां आता हूं मेरा दिल बहुत खुश होता है। आप लोगों का ईमान, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, मजहब परस्ती देख के दिल खुश होता है। लेकिन फिर भी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप इसमें कुछ मदद करो। मदद क्या करें? मदद यह की जाए कि इल्म सीख के, अपने मजहब का इल्म हासिल करके ऐसे लोगों के पास जाओ। मैं ये चाहता हूं कि आपकी जमात में से ये 4.5-5.5 हजार जितनी आपकी कैलगरी में जमात है, इस मोमन जमात में से 10-20-25-50 ऐसे जवान निकले, लड़कियों में से, लड़कों में से, कि जो ऑनरेरी वाइजीन बने, ऑनरेरी वाइजीन बने, दीन की खिदमत की जाए। तस्बियां निकालने से हमको सवाब मिलता है, मगर दूसरों को इलम देकर सही रस्ते के ऊपर डाल देना वो तस्बियों से ज्यादा कीमती और सवाब वाली चीज है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अफ्रीका के अंदर 6 लीडरों को एक इंडिविजुअल खत लिखा, वारिस अब्दुल्ला तेज पर इधर नजर नहीं आते, इनको शायद याद होगा, मौलाना है 6 लीडरों को खत लिखे। ये 6 लीडरों के आज मैं नाम दूं, रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी एक हिस्ट्री है समझने जैसी। एक काउंट पारू, एक खत इमाम ने کاؤنٹ اے جی عبد الحسین کو لکھا. ایک خط حاضر امام نے عبداللہ ہاشم گانگ جی کو لکھا. ایک اور خط کاؤنٹ بہادر علی ویر جی کو لکھا. ایک اور خط مولا نے حسن قاسم لاکھا کاؤنٹ کو لکھا. اور چھٹا خط امام زمان نے ابراہیم ہمارے ایجوکیشن کے منسٹر تھے رائے ابراہیم کو لکھا. مولا نے ان چھ آدمیوں کو خط لکھے. میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس مشنریوں کی طرح دین کا علم نہیں، مگر تم کچھ علم حاصل کر کے اپنے جیون کا جو ایکسپیرینس تم کو ملا ہے، جس سے جماعت کو کوئی نہ کوئی طریقے کا فائدہ ہو سکے، فائنینشل فائدہ ہو سکے، بزنس کے اندر دوروانی مل سکے، ایجوکیشن کی بابت میں مل سکے، تو اس طرح تم جماعت میں کھڑے ہو کے وائز کرو. میں تم کو آنریری وائز کا میں ٹائٹل دیتا ہوں. بھلے مولا نے یہ خط لکھا اس کو کاؤنٹ پارو کو کہ تم کو میں نے کاؤنٹ کا ٹائٹل دیا ہے. جب یہ صاحب نے کاؤنٹ کا ٹائٹل دیا نا، اس وقت کی بات ہے. ایک سیکنڈ کاغذ لکھا ان کو، مولا فرمایا میں تمہیں کاؤنٹ کا ٹائٹل دیتا ہوں، لیکن اس سے اونچا ٹائٹل میں تمہیں دے چکا ہوں، جو کاؤنٹ سے بھی بڑا ٹائٹل ہے، اور وہ ہے آنریری مشنری کا. ان لوگوں نے حضر امام کے اس فرمان کے اوپر جتنا بن سکا تھوڑا تھوڑا لیکچر دیتے رہے، مگر جو امام چاہتے تھے وہ چیز نہ بن سکی. ابھی ضرورت ہے اس بات کی، جماعت کے اندر ہمیں اس قسم کے وائزین چاہیے کہ جو علم حاصل کر کے ٹیچنگ کریں. کلاسز کے اندر ٹیچ کرو، یا جماعتوں کے اندر وائز کرو، ٹیچ کرو، اور یا یہ کرو کہ جماعت خانے کے آؤٹ سائڈ، کلاس روم کے آؤٹ سائڈ، اپنے وہ اسماعیلی بھائی بہن کے جن کو کچھ دوروانی کی ضرورت ہے، مذہبی دوروانی، اسپرچل گائیڈنس کی ضرورت ہے، ان کو آپ گائیڈ کر سکو. آنے والے 20-25 برس حضر امام کی جب گولڈن جوبلی ہوگی، اس گولڈن جوبلی تک کینیڈین جماعت کو بہت کام کرنا ہے. کینیڈین جماعت کے اوپر بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے. اس بات کے اشارے مولانا حضر امام کر چکا ہے کینیڈا کے اندر، کہ فیوچر کے اندر کینیڈا کی جماعت کے اوپر بڑی ریسپانسبلٹیز آئیں گی. ان ریسپانسبلٹیز کے اندر ایک مذہب بھی ہے. اس وقت بہت سے ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں کہ جو ہنزہ اور چترال کی طرف جاتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں. کچھ ایسے گئے ہیں کہ ادھر جا کے برس دو برس ٹھہرے، ان کی کوئی نہ کوئی جات کی سیوا کرے، دوروانی کرے، ان کو گائیڈ کرے. مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ مذہب کی چیز ہے، اسپرچل بابت ہے. ہمارے 21,600 دم ہر روز جا رہے ہیں. وہ آدمی کہ جو خود کے ہی اندر پورے ہیں، جو دوسرے کو گائیڈ کرنے جتنی شکتی نہیں رکھتے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ جماعت کے لیے دعائیں مانگیں. لیکن جو آدمی علم حاصل کر کے علم دے سکتے ہیں، ان کو ضرور یہ بات کرنی چاہیے جس کی ہمیں آج کل ضرورت ہے. دیکھو دینداروں، کینیڈا کے اندر ہمارے بچے غیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر ہم نے چھوٹی ہی عمر سے اس بچے کی طرح کہ جس نے امام کے پاس سے گریپس مانگے، انگور مانگے، کہ جس نے یہ سیکھا اپنی ماں سے کہ مولا باپا سب کچھ دیتا ہے، اس ایج کے اندر جب ایمان لگایا جاتا ہے اور اس کو پانی دیا جاتا ہے، مطلب کہ مینٹین کیا جاتا ہے، تو جب یہ بچہ جوان ہوگا وہ ایک مضبوط اسماعیلی بنے گا. پیر کے گنان میں ایک ایسی چیز ہے، جو جڑ جڑی ست ساجن بھائی، جو جڑ جڑی ست ساجن سو رہ نہ رہے آ پار رے بھائی رہن رہے اپار ایسو جڑ کبھی نہ اوکھڑے بھائی سو جڑ کبھی نہ اوکھڑے جو لاکھ ملے لو ہار رے بھائی لاکھ ملے لوہار لوہار کہتے ہیں بلیک سمتھ کو اگر ایک بلیک سمتھ آ کے ان جڑوں کو ایک نہیں لیکن لاکھ لوہار بھی ملیں توڑنا چاہیں تو یہ جڑیں نہیں ٹوٹیں ہمیشہ رہنے والی چیز ہے یعنی اسماعیلی مذہب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اسماعیلی مذہب کا جو ہے تاریخہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ کبھی بھی مٹے گا نہیں امام سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ کبھی ساری دنیا کے اندر لوگ مر جائیں ساری دنیا کے اندر لیکن ایک آدمی اگر جیتا رہے اسماعیلی مذہب کے اوپر تو بھی مذہب جاری اور قائم ہے ہماری سنکھیا گھٹ رہی ہے 1934 میں امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ 2 کروڑ آدمی 20 ملین میری رگوں میں اپنے محمد رسول کا خون مانتے ہیں مجھے اپنے امام کے طور پہ مانتے ہیں یعنی 20 ملین اسماعیلی 1934 میں تھے یہ 24 ملین تک ہو بھی گئے آج بہت سے گھٹ گئے بہت سے اسماعیلی گھٹ گئے ہر زمانے کے اندر ہماری جماعت میں سے تھوڑے تھوڑے ایسے آدمی نکلتے رہے اور نکلتے رہے اس لیے نکلتے رہے کہ ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ نہ کر سکے ہمارا مشن کمزور ہو گیا آوازیں گھٹ گئیں پرچار اور لٹریچر کم ہو گیا اس لیے لوگوں تک مذہب کی بات نہ پہنچ سکی بعض آدمی ایسے ہیں جن کو ہدایت کی ضرورت نہیں وہ فرمان پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کو اندر سے پریرنا ملتی ہے ان کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے بعض آدمی ایسی ہیں کہ جن کو چالو کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے تاکہ ان کا ایمان ٹکا رہے میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جن کو ہر وقت دوروانی کی ضرورت ہے مولانا علی علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ دیکھو کہ امام علی کو 80,000 آدمی اپنا امام مان کے امام کی خاطر لڑنے کے لیے گئے جنگ صفین میں معاویہ کے سامنے جو لشکر تھا علی کا اس میں 80,000 آدمی تھے مولا کے ساتھ لیکن وہ سب کے سب مضبوط ایمانی نہیں تھے جب ہی معاویہ کے ہارنے کا بھاگ جانے کا ٹائم آیا معاویہ کا لشکر بہت مارا گیا معاویہ نے دیکھا کہ اب تو موت نظر آتی ہے اس کا لشکر ابھی اکھڑ جائے گا تو اس نے عمرواس کو کہا کہ کچھ رستہ کرو عمرواس بہت کننگ آدمی تھا کچھ رستہ کرو اب کیا رستہ کرے علی کے بہادروں کے سامنے ایک نہ چلی ایک رستہ نکلا اس نے نیزوں کے اوپر اپنے سپیئرز کے اوپر لوگوں کو کہا قرآن رکھ کے تو تم پناہ مانگو جب انہوں نے قرآن ٹانگ لیے تو مولا کے لشکریوں نے تلواریں روک لی لڑائی بند ہو گئی مولا فرمایا لڑو دیکھو وہ بھی بھاگنے کی انی کے اوپر آیا یہ تو سب دھتنگ رکھا انہوں نے یہ قرآن جو ہے نا کاغذ پہ لکھا ہوا وہ مونگا قرآن ہے میں بولتا قرآن ہوں تم لڑو میں تم کو کہتا ہوں چونکہ ان کا ایمان برابر نہیں تھا لشکر کے اندر 2 دل ہو گئے ایک کتاب مٹ گئی اگر ماننا حکم ماننا نہ رہا امام کا فرمان سامنے ظاہر کے اندر انہوں نے توڑ دیا ریولٹ ہو گئی مولا نے سوچا یہ تو بہت برا ہوا اب ان کو میں مجبور نہیں کر سکتا. ملک اشتر کو بلا لیا واپس. جیتی ہوئی بازی ہاری گئی. 80,000 آدمیوں میں سے میجورٹی نے بڑوا کیا. بڑوا کہتے ہیں ریولٹ کیا, مولا کا سامنا کیا. اور اس میں سے پھر ایک ایسا گروپ نکلا بدماشوں کا جو پہلے مولا کے لشکر میں تھے, مولا کو امام مانتے تھے, مگر ان لوگوں نے امام کے سامنے لڑائی لڑی. یہ وہ لڑائی ہے جس کو ہم بیٹل آف نہروان کہتے ہیں. اس بیٹل آف نہروان کے اندر مولانا علی علیہ السلام نے ایک دن میں خود اپنی خود کی تلوار کے ساتھ 9,000 آدمی مار ڈالے. اور یہ لوگ بھاگ کے, اس میں سے 9 آدمی بچے, بھاگ کے یہ لوگ نہروان کی اس لڑائی کے بعد بحرین میں چلے گئے. اسماعیلی تھے, اسماعیلی اس لیے تھے کہ امام کو امام مانتے تھے. اس زمانے میں ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا, لیکن وہ امام علی علیہ السلام کے مرید تھے. مگر انہوں نے اپنے مولا کا سامنا کیا, بڑوا کیا, ریولٹ کی, دین کے دشمن بن گئے اور برباد ہوئے. ہر زمانے کے اندر ایسا ہماری جماعت میں ہوتا رہا, اور اس لیے ہوتا رہا کہ ایمان مضبوط نہ تھا. آج بھی ہماری جماعت کے اندر ایک ایسا سیکشن پیدا ہو رہا ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مولا ہے نا, یہ ہمارے جیسا تمہارے جیسا ایک آدمی ہے, لیکن ہمارا لیڈر ہے. ہماری جماعت کے اندر ادھر الحمدللہ کالگری بہت مضبوط ہے, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, الحمدللہ ایڈمنٹن بھی بہت مضبوط ہے, لیکن اور بہت سی جگہوں کے اندر جماعتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں. ایسی بہت سی جماعتیں مضبوط ہیں, لیکن یہ شوشہ اندر اندر جاری ہے, جس کے لیے آج میں آپ کو جاگرت کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کا سامنا کرو. کچھ کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ یہ ہماری تمہاری طرح کا ایک انسان ہے, اس میں نور وغیرہ کی کوئی بات نہیں, اور وہ اسماعیلی ہیں, اور ان میں سے بعض واز کرنے والے ہیں. یوں بھی کہا جاتا ہے آج ان لوگوں کی منہ سے یہ چیز سن کے دل دکھتا ہے کہ جن کو پڑھانے کے لیے حضرت امام نے پیسے خرچ کیے, حضرت امام نے پیسے خرچ کیے, انسٹیٹیوٹ کے اندر جا کے انہوں نے علم حاصل کیا مولا کے پیسے سے, اور پھر وہ لوگ کینیڈا کے اندر آ کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام کی ونشاوڑی کھوٹی ہے, یہ کوئی رسول اللہ کی آل میں سے نہیں. غضب خدا کا, جس کو تم نے سکھایا پڑھایا لکھایا اس کے پیسے سے پڑھ لکھ کے آج بھی تم اس کی پگار کھاتے ہو, اور پھر جماعتوں کے اندر یہ کہتے ہو کہ یہ ونشاوڑی کھوٹی ہے. ہمارے مذہب کا طریقہ یہ رہا, ہر زمانے کے اندر ہم اسماعیلیوں نے اپنی دعا کے چھیلے آخر میں یا اپنی دعا کے اندر جتنے بھی امام اس زمانے تک ہوئے, ہم ان تمام اماموں کا علی سے لے کے نام لیتے آئے. آپ میں سے جو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جنہوں نے آغا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا ہے, آپ کو پتا ہے ہم اپنی دعا کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ کے نام پہ سجدہ کرتے تھے, آج ہم حضرت امام کا نام شامل کر دیا. ہر زمانے کے اندر ہم اسماعیلیوں نے علی سے لے کے اس زمانے کے امام تک کی ساری ونشاوڑی پڑھتے رہے. 1400 برس سے یہ ونشاوڑی چڑھی آتی ہے, اور آج دو کوڑی کے آدمی کھڑے ہو کے ہماری ہی جماعت کے اندر سے ہمارے ہی مولا کے پیسے سے پڑھ لکھ کے ہمارے اندر ہماری پگاریں کھا کے وہ یہ کہتے ہوئے کہ حضرت امام کی ونشاوڑی کھوٹی ہے. ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں, ایسی اور بھی کوئی چیزیں ہیں. امک لوگ ایسے بھی ہیں, وینکوور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو پمفلٹس بھی نکالتے ہیں اپنے مذہب کے ویرودھ میں. ہوشیار اور الرٹ بنو. میں نے وہ پاٹھ پڑھا کہ 21,600 دم روز گھٹتے ہیں تو تم کہاں ہو, کتنی کمانی کی, تسبیحاں وغیرہ نکالنا ٹھیک ہے, بہت اچھا عبادت, لیکن دین کو سنبھالنا, دین کا پرچار کرنا, دین کے دشمنوں کا سامنا کرنا وہ بہت بڑی عبادت ہے. خندق کی لڑائی تھی، خندق جس کو انگلش میں ہم بیٹل آف ڈچ کہتے ہیں، اس لڑائی کے اندر 30,000 کا لشکر لے کے دشمن آئے تھے. ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود. یہ عمر 7 فٹ کا اونچا، بہت قداور تھا، بڑا بہادر تھا، 1,000 آدمی کے سامنے اکیلا لڑتا تھا اور 1,000 آدمیوں میں سے میجورٹی کو مارا اور بھگا دیا. ایک دفعہ ایک لڑائی کے اندر لڑتے لڑتے اس کی جو ڈھال تھی شیلڈ ٹوٹ گئی، تو اس نے فوراً ایک اونٹ کے چھوٹا بچہ تھا، اونٹ کا بچہ، اونٹ کے بچے کے 4 پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس بچے کو ڈھال بنا کے لڑتا رہا. ایسا آدمی، یہ آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے گھوڑے کو جمپ کرایا اور اسلامی کیمپ میں آ کے للکارا کہ میرا سامنا کون کرتا ہے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر سب اسی طرح سے بیٹھے رہے. میں بہت لمبا اس کا وستار نہیں دیتا کیونکہ ایک دفعہ میں ادھر آیا تھا اور میں نے یہ ذکر کیا بھی ہے. مولا علی کھڑے ہوئے، مولا علی نے ایک تلوار سے پہلے تو اس کے گھوڑے کی چاروں پونچھیں کاٹ ڈالی، اور جب یہ گر پڑا گھوڑے سے تو پھر مولا نے اس کی سر کے اوپر جو مارا ایک ہاتھ، تو 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ آدمی پتھر کا بنا ہوا خود یعنی ٹوپی پہن کے آیا تھا، پتھر کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. مولا نے جو تلوار ماری تو پتھر کی ٹوپی چیر گئی، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت علی علیہ السلام کی یہ بہادری دیکھ کے مولا نے اس کا سر کاٹا اور پکڑ کے اس کے بالوں سے رسول اللہ کے پاس جب لے کے آئے تو نبی کریم جوش اور خوشی میں، ایموشن میں کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. رسول اکرم فرمایا کہ علی علیہ السلام کی تلوار کا ایک جو ضرب ہے، یعنی ایک سٹرائک جو ہے، ایک سٹروک، قیامت تک میری امت کی جتنی بھی عبادت ہوگی اس سے یہ زیادہ ہے. میں آپ کو اس کی دیکھو پروپورشن بنا بتا رہا ہوں. ساری امت رسول اللہ سے لے کے قیامت تک خدا تعالی کہ اس رسول کی جتنی بھی امت ہوگی ساری امت کی عبادت ایک طرف، اور علی نے آج جو یہ عمر ابن عبد ود کو ایک تلوار سے مارا یہ اس عبادت سے زیادہ وزندار ہے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ آپ 1,000 تسبیحاں نکالو، ضرور نکالو، عبادت ضرور کرو، لیکن دین کی جب دین کے اوپر کوئی تکلیف آ کے کبھی اس کے لیے ہم سیکریفائس جو دیتے ہیں تو وہ بہت بڑی عبادت ہے، 1,000 تسبیحوں سے بھی زیادہ عبادت ہے، کیونکہ یہ سیکریفائس ہے. آج دین کے اوپر ہم کو، ہر ایک آدمی کو مستقیم بننا چاہیے. چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کو سکھاؤ، مذہب سکھاؤ کہ یہ اللہ کا نور ہے، یہی مولا ہے، یہی ہمارا سیٹھ ہے، یہی ہمارا مالک ہے. یہ جو تصویریں لگی ہیں امام کی فوٹوز، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، یہ تو ایک رکھا ہوا ہے یادگاری کے طور پہ، جیسے ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے باپ داداؤں کی فوٹو رکھتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا بھائی ہے. ایسا یہ ایک یادگیری ہے، فوٹو کے سامنے ہاتھ جوڑنا، اس کو نمن کرنا، اس کی عبادت کرنا، نیاز پیتے وقت فوٹو کو دیکھ کے، یا مکھی کامڑیا کے پاس آتے ہیں تو مکھی کامڑیا کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے، وہ فوٹو کو دیکھتے ہیں. ارے فوٹو تو دل میں رکھو، اس کے نور کی بات کو جانو کہ امام جو ہے وہ کون ہے، وہ نور ہے. یہ وہی نور ہے کہ جو نبیوں میں اترا اور ہر اماموں میں رہا. اس طرح اپنے بچوں کے اندر بھی ایمان کو مضبوط رکھا جائے، علم حاصل کیا جائے اپنے مذہب کا، تاکہ ہم اس کا جواب دے سکے، ہر قسم کا جواب. ہمارے مذہب کی الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. ہمارے مذہب کے، ہمارے طریقے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بالکل حق اور رائٹ، ہمارے تمام کریا کرم وغیرہ سب برابر ہے، کیونکہ ہم طریقت میں ہیں. البتہ ہم دوسرے مسلمانوں سے جدا ہیں عبادت کے حساب سے، مذہب کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ لیکن ہماری بعض ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جن عادتوں کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے اوپر شک کرتے ہیں، اور وہ پھر شک جو ہمارے اوپر ہوتا ہے ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے مذہب کے اوپر۔ میں آپ کو ایک چھوٹی اس کی یہ سمجھانے کے لیے میں اگزامپل دوں، کینیڈا کی بہت سی جماعتوں کے اندر ایسی باتیں بنتی ہیں، میں ایک پرٹیکولر نام نہیں دیتا، شاید یہاں بھی بنتا ہوگے یا نہ بنتا ہوگے، میں تو چاہتا ہوں کہ نہ بنے۔ ینگسٹرز ہیں، کوئی خاص پرسنگ آتا ہے تو وہ ینگسٹرز کوئی ایک ڈانس بناتے ہیں، اس ڈانس کے اندر شراب پیتے ہیں، پر قوم کے لوگ بھی اس میں آتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی بات بنی کہ کرسمس کی رات کو ہماری ایک جماعت کے اندر ینگسٹرز نے ایسی ہی ایک پارٹی بنائی، یہ لاسٹ کرسمس کی، اس پارٹی کے اندر رات کے 3 بجے تک اتنی شراب پی گئی کہ وہ جو ہوٹل والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنا بزنس کبھی نہیں کیا، سارے برس میں کبھی نہیں کیا۔ ان میں سے اگر کوئی دوسری سامنے کی جگہ کے اوپر اس پارٹی کے باہر کوئی مسلمان بیٹھا ہے یا مسلمان نہیں بھی ہے تو بھی اس کو کم از کم ایسی حالت کے اوپر خیال تو ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، اسماعیلی ہے، اوہو، تو اس کو کیا امپریشن پڑتا ہے کہ کیا اسماعیلی یہی ہیں؟ اس لیے مسلمان ہمارے اوپر انگلی رکھتے ہیں کہ تم مسلمان کس قسم کے، اسلام نے شراب کو حرام کیا اور ہم تو ظاہر میں اتنی شراب پیتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کھڑے کھڑے موت نکل جاتا ہے، ایسے شراب پیتے ہیں، اتنے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہماری عورتیں سگریٹ پیئیں، ظاہر میں ہماری عورتیں شراب پیئیں۔ ابھی تھوڑا ٹائم پہلے کسی ایک جگہ کے اوپر اپنی ایک بھائی نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑی گئی، کورٹ نے اس کو فائن کیا، سزا دی، نام آیا، اسماعیلی لڑکی تھی۔ برج کس طرح بنا جائے؟ حضرت امام نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ برج بناؤ تو کس طرح برج بنائے؟ حضرت امام کو چھوڑ کے برج بنائے، دعا چھوڑ کے سنیوں کی نماز پڑھ کے برج بنائے، کس طرح برج بنائے؟ کیونکہ کبھی ہم نے دعا چھوڑ کے نماز بھی پڑھی لیکن شراب نہیں چھوڑی تو بھی وہ ہم کو مسلمان تو نہیں سمجھیں گے۔ ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیکیٹ جو باہر ہے وہ مذہب کے اوپر ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے مذہب نے رضا دی ہے شراب پینے کی؟ ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا ہے کہ گناہ نہ کرو، مگر کرنا ہی ہے تو چھپ کے کرو تاکہ گناہ کا پرچار پروپیگنڈا نہ ہو۔ آج ہماری جماعت کے اندر ہمارے وہ ینگسٹرز کہ جن کے اوپر فیوچر میں لیڈرشپ آنے والی ہے، یہ جو ینگسٹرز اگر شرابی کبابی ہوئے، ناچ ڈانس میں ہی پڑے ہوئے، ان کو پتا ہی نہیں کہ دعا کا مطلب کیا ہے، دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کیوں نیاز پیتے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں کہ ہم سکریت کیوں کھاتے ہیں، اپنے مذہب کی باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک علم ضرور ہے کہ پارٹیوں میں جا کے ہم ڈانس کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ کیا یہ ہماری پرنالی کا ہے؟ حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کی پرنالی کا کے اوپر چلو۔ باپ دادا کی پرنالی کا یہ ہے کہ بچہ سمجھدار ہوتا ہے، برس ڈیڑھ برس کا بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کو یالی باپا کا نام سکھاتے ہیں۔ ہماری پرنالی کا یہ ہے کہ ہم اس بچے کو بازو میں بٹھا کے دعا پڑھتے ہیں۔ ہماری پرنالی کا یہ ہے کہ اس بچے کو ہم جماعت خانے لاتے ہیں۔ ہماری پرنالی کا یہ ہے کہ ہم اس بچے کو کہتے ہیں دعا کر، دعا کرا، نیاز پی، دعا پڑھ، مستی نہ کر۔ یہ مذہب اس بچے کو چھوٹی عمر میں سکھاتے ہیں، اس کو بیہیویئر سکھاتے ہیں، اچھی عادتیں سکھاتے ہیں۔ اس میں کوئی بدیاں برائیاں نہیں آویں، یہ ہم اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ بھائی کا دھیان رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے سے پیار رکھو، سوارتھی اور گریڈی نہ بنو۔ ایسی اچھی اچھی عادتیں ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور چھوٹی عمر سے سکھاتے ہیں کہ یہ شراب، سگریٹ، اس قسم کی اور بدیاں برائیاں ہمارا کام نہیں، یہ ہماری پرانالی کا ہے۔ ایسا بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ دین کے لیے ایک تھمبلے کی مثال بنتا ہے۔ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کے روٹس ایسے ہیں کہ لاکھوں لوہار بھی آ کے توڑنا چاہیں، یہاں لوہار سے مطلب دین کے دشمن، اس کے ایمان کو خراب کرنا چاہیں، اس کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ تو اپنے ایمان میں ہر حالت میں رہتا ہے۔ سیکنڈ لڑائی ہو رہی تھی، اس لڑائی کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا لکھا ہوگا، سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، جن کی عمریں بڑی ہیں، کہ جرمنی کے ساتھ اٹلی تھا اور جاپان تھا، یورپ کی حکومتیں اور امریکہ دوسری سائڈ میں تھے، یہ لڑائی ہوئی۔ کچھ ٹائم کے بعد مڈل ایسٹ کے اوپر ان لوگوں نے، جو الائیڈز تھے، امریکن اور برٹش ٹروپس اترے اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ سیریا کے اوپر بھی امریکن ٹروپس اترے۔ ایک میجر اپنی جیپ کے اندر وہ نکلا، اس کو سگریٹ کی ضرورت پڑی، سگریٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلا نکلا نکلا، کوئی چھوٹے سے گاؤں میں گیا، سیریا کے گاؤں میں، تو پوچھا تمہارے پاس سگریٹ ہیں؟ کہ ہاں۔ سگریٹ اس نے لیا، ایک سگریٹ جلایا، نظر پڑی تو سامنے امام سلطان محمد شاہ کی فوٹو دیکھی، اس کو بہت حچرت ہوا کہ سیریا کے اس جنگل کے فارم لینڈ میں ایک چھوٹی سی دکان، جہاں کے آدمی بہت بہت تو 100-150 آدمیوں کی بستی ہے، اس میں آغا خان کا فوٹو۔ تو اس کو دکاندار کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہتا ہے کوئی ہے، بولا نہیں کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، یہ آغا خان کا فوٹو ہے۔ کہا ہاں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں۔ تو وہ میجر کہتا ہے، یہ آدمی تو گھوڑے کی ریس میں جاتا ہے، ہوٹلوں میں جاتا ہے، ڈانسوں میں جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، وہ اسماعیلی تھا، سیرین اسماعیلی تھا۔ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ تیرے باپ کی ہے؟ میجر شوق کھایا، کہتے نو، اٹ بلونگس ٹو گاڈ۔ کہتے وہ یہ ہے، یہ دنیا اس کی ہے، وہ جو چاہے سو کرے، تیرے باپ کا کیا؟ چپ کر کے چلا گیا۔ اس آدمی کو، اس کا ایمان دیکھو، اس نے اپنے مولا کے ورودھ کی بات قبول نہیں کی، یہ ڈانس کرے، یہ کچھ بھی کرے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر امام اس قسم کے بہت سے چلتر کرتے ہیں، ہمارے گنانوں میں ہے۔ چلتر کا مطلب ہے کہ دنیاوی لائف اس کی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ جو ادھورے من کے ہیں، ان کو اس کے اندر سے کچھ شک اور ڈیفیکٹ نظر آتا ہے۔ پیر کہتے ہیں کہ اس کی دنیاوی لائف کی طرف تم نظر کرو گے تو اکھڑ جاؤ گے، اس کی نورانی سائٹ پکڑو، اس کے نور کی حقیقت کو جانو، کہ آج کئی لاکھوں برسوں سے یہ نور دنیا کے اندر ایک نہ ایک جامے اور بدن کے اندر اترتا چلا آیا۔ یہ ہمارا اسماعیلی مذہب ہے کہ جو ہم اپنے مذہب کے اندر حضرت امام کے نور کی شناخت پانا چاہتے ہیں، اس کی ظاہری حالتوں کو کیا دیکھا ہے؟ سوری، ایک دفعہ لندن میں کچھ لڑکے میرے پاس آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت امام ایک بہت بڑے آئل میگنیٹ کی لڑکی تھی، انوچ کا، جرمن لڑکی تھی، مولا اس کے ساتھ گھوما کرتے تھے۔ امریکن لائف میگزین نکلتا تھا وہ زمانے میں، بیچ میں بند ہو گیا، ابھی پھر چالو ہوا۔ اس کے سینٹر پیج کے اوپر ایک فوٹو پکچر آئی، انوچ کا سوئمنگ کاسٹیوم کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے کھوڑے میں حضرت امام سر رکھ کے سوئے ہیں۔ میں لندن میں تھا، کچھ کچھ لڑکے مجھے ہر روز ملا کرتے تھے دعا کے بعد، ان کو میں سوالوں کے جواب دیتا تھا. ایک لڑکے نے یہ لائف نکال کے میرے سامنے رکھا، مجھے کہتا دیکھو مشنری صاحب، میں ایک کرسچن فیملی کے اندر پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہتا ہوں اور یہ فوٹو میرے سامنے ان لوگوں نے رکھ دی ہے. مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوئی. میں نے کہا وہ کرسچن جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹس ہیں کیتھولکس ہیں؟ مجھے کہتا ہے سٹاچ کیتھولکس ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کیتھولکس جو ہیں نا وہ جھونی روڈی کے ہیں، وہ ایک قسم کے فنڈامنٹلسٹ ہیں. میں نے کہا پھر تم کو اس میں برا منانے کی کیا ضرورت؟ کہتے مشنری صاحب دیکھو تو صحیح، ہمارا حاضر امام ہے. میں نے کہا ان کو دوسری دفعہ جا کے یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویشیا کے کھوڑے میں سر رکھ کے سوئے اور اس کے حرام کمانی کا تیل اپنے سر میں ڈلوایا اور اس کی حرام کمانی کا کمایا ہوا پیسے سے خریدا ہوا دودھ پیا، یہ انوج کا کوئی ویشیا تو نہیں؟ مجھے کہتے جیسس؟ میں نے کہا ہاں جیسس. جیسس ویشیا کے گھر گئے، اس نے سر دھلایا، پاؤں دھلائے، سر میں تیل ڈالا، کنگھی کی، بال بنا کے ان کو دودھ پلایا اور حضرت جیسس تھک گئے تھے تو اس ویشیا کے کھوڑے میں سر رکھ کے سو گئے. ان چیزوں کو ہم اپنی کتابوں میں نہیں دیکھ سکتے، دوسروں کی کتابوں میں ملتی ہیں. مجھے کہتا مشنری صاحب کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ بائبل کے پیچھے پتہ ہے اپسٹلز ہیں، پڑھو اس کے اندر. مگر تم خالی اتنا ہی کہہ دو گے نا کافی ہے. ہمارے امام کی جو ظاہری ہل چال ہے اس کی طرف کبھی ہم دیکھنے جائیں گے تو مارے جائیں گے، کیونکہ امام کون سا کام کس وقت میں کیوں کرتا ہے اس کے بھید وہ جانتا ہے. میرے دادا عزیز علی ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کو ملنے گئے. مولا کے حضوری نوکروں کے اندر حاجی کامڑیا جو تھے، حاجی کامڑیا کی بیٹی کی نسل میں سے یہ آپ کے ادھر کامڑیا بیٹھے ہیں. حاجی کامڑیا کے ساتھ اندر گئے تو مولانا سلطان محمد شاہ کا منہ اس طرف تھا، ایزی چیئر کے اوپر مولا بیٹھے تھے اور ایک پیپر پڑھتے تھے، بازو میں ٹیبل پڑا تھا، کافی پیتے تھے. تھوڑا آگے جا کے گئے تو ایسے لمبے پاؤں اسی چیئر پہ مولا نے کیے ہوئے تھے تو انگوٹھا، رائٹ پاؤں کے انگوٹھے اور بازو کی جو انگلی ہے ان دو انگلیوں کے اندر ایک فٹ ڈیڑھ فٹ کی کوئی لکڑی تھی، اس کو مولا ایسا گھما رہے تھے، دو انگلیوں سے وہ لکڑی ٹرن ہو رہی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد کافی پیے، وہ لکڑی چل رہی ہے، کافی پیے، چھاپا پڑے اور پیچھے دیکھے بغیر فرمایا عزیز علی کامڑیا آؤ. باتیں کی، جب نزدیک پہنچے تو حاجی کامڑیا میرے دادا دونوں کھڑے تھے. مولا فرمایا دیکھو امام اگر پاؤں سے لکڑی بھی چلاتا ہے تو اس میں بھی کوئی راز ہے، کوئی کارن ہے. امام کا کوئی کام کارن بغیر نہیں ہوتا. یہ لوگ دونوں کم از کم میرے دادا کہتے تھے کہ میں دل میں سوچتا تھا کہ دیکھو یہ پاؤں میں لکڑی لگ کے کھیل رہا ہے، لیکن وہ کھیل نہیں تھا، اس میں کوئی بھید تھا. اپنے کسی مرید کو یہ بتانے کے لیے کہ کبھی میں پاؤں سے لکڑی بھی چلاتا ہوں تو اس میں بھی کوئی راز ہے. امام کی باتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر امام کی شناخت اگر ہمیں مل جائے تو پھر ہم امام کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. امام کے نور کی شناخت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور جب نور کی شناخت ملتی ہے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان کو ہلا نہیں سکتی. اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، اس سے دوسرا کوئی سچا انسان نہیں ہے، یہ خود خداوند عالمین کی نورانی ذات ہے، یہ وہ ہے. اس کے شریر کی طرف مت جاؤ لیکن اس کا نور دیکھو. ہم اسی نور کو مانتے ہیں، ہم دو اللہ نہیں مانتے، اللہ ایک ہی ہے. نہ اس نے جنم لیا نہ جنم دیتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے نہ وہ مرتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ نور ہی نور ہے، وہی نور امامت کا نور ہے. مولانا حضرت امام کی ظاہری شریر کو ضرورت ہے ہماری اور ہم کو اس کی ضرورت ہے. ہم کو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی دوربنی لے لیں, اور اس کو ضرورت یہ ہے کہ وہ ہم کو تارے, ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہم کو عبادت سکھائے, ہمیں اس دنیا میں سے پاک کر کے اس پہلی دنیا کے لیے تیار کرے, اور اس کی دوربنی میں سے ہم کو وہ ہدایت ملتی ہے. اس لیے دیندارو اپنے مذہب کا علم حاصل کرو, اور خاص طور پہ علم حاصل کے ساتھ ساتھ صبح کی عبادت کرو. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. ہمارے مذہب کا جو سب سے بڑا ایسنس ہے تو وہ یہی ہے, صبح کی عبادت. بیت الخیال کی عبادت اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو دنیا میں کہیں نہیں. یہ تمام میڈیٹیشن والے سکول اور دنیا کے اندر اور اس قسم کے بہت سے سکول ہیں جس میں میڈیٹیشن سکھاتے ہیں, یوگا سکھاتے ہیں, لیکن ان میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے, ان لوگوں کا ایم فزیکل یا مینٹل ہے. بھائی تمہارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا, تمہاری ہارٹ بیٹس ٹھیک ہو جائیں گی, تم نارمل لائف میں اور تندرستی میں آ جاؤ گے, بس یہی ہے ان لوگوں کا, وریز نکل جائیں گی یہ کہتے ہیں. لیکن ہماری بیت الخیال کا ایم بلڈ پریشر کو نارمل کرنا نہیں, ہماری بیت الخیال کا ایم یہ نہیں ہے کہ ہماری ہارٹ بیٹس ٹھیک ہو جائیں. ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم نور تک پہنچیں, اس نور تک کے جس نور کو ہم مانتے چلے آئے ہیں, باپ داداؤں کے ٹائم سے مانتے چلے آئے ہیں. کم از کم 3-4 برس عبادت کر کے دیکھو تو صحیح اس میں کتنے فائدے نکلتے ہیں. تو 21,600 ہمارے روز دم گھٹ رہے ہیں, ہم نے اس میں کتنے ایسے پھل پانے والے, فائدہ دینے والے, بینیفٹ دینے والے, پروفٹ دینے والے سانس لیے. ہم کو جاگرت کیا گیا ہمارے اس مذہب کے اندر. دینداروں سب سے بڑی خوبی جو ہے کہ ہم دنیا میں بھی سکھی ہوتے ہیں, دین میں بھی سکھی ہوتے ہیں. دنیا کے سکھ کے لیے بھی صبح کی عبادت اور اچھے اعمال کی ضرورت ہے. پھر بھی دنیا میں ہر لوگ مالدار نہیں, سب آدمی کو اولاد نہیں, سب آدمی عزت والے نہیں, یہ اونچ نیچ تو بنی ہوئی ہے ہمارے اندر.